بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. سورة المائدة کی آیت ہے 87 اور 88. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں سے، خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے واسطے حلال کی، ان میں لذیذ چیزوں کو، طیب چیزوں کو حرام مت کر دو اور حدود سے آگے مت نکلو. بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو چیز حلال ہے اور آپ کے لیے مفید ہے یا مزیدار ہے، اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے یا کسی اور پہ حرام نہیں کر سکتے، وہ بھی حرام، وہ بھی جائز نہیں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اور خدا تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ. جو چیز حلال ہے اور مرغوب یا مفید، طیب یعنی اچھی، تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کھاؤ. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. کلام پاک میں، حدیث شریف میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے کہ آدمی حلال کھائے، حلال رزق کی بڑی فضیلت بھی ہے، تاکید بھی ہے. اور اس کے نہ ہونے سے یا اس میں خلل پیدا ہونے سے کہ اس میں حرام کی آمیزش ہو جائے، جو آج کل بہت کثرت ہے، اور دیندار بھی اتنا خیال نہیں کرتے جتنا خیال کرنا چاہیے، تو اس کی نحوست بہت زیادہ ہے. نحوست یہی ہے کہ پیسہ بھی ہے، کماتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، اور پھر لطف زندگی حاصل نہیں، بلکہ دین بھی حاصل نہیں. دین کی ان باتوں کی مخالفت کرتے ہیں جو کہ ان کو مخالفت نہیں کرنی چاہیے. بہت سے احکام کو وہ بڑی آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے شرعی پردہ ہے. دیندار تو ہیں لیکن شرعی پردہ گھروں میں نہیں. چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، دیور، نندوئی، بہنوئی وغیرہ سے عورت کا پردہ ہے، پھوپھا سے، خالو سے اس پہ عمل نہیں کرتے. یا موسیقی کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے، یا غیبت سے احتیاط نہیں کرتے. یہ تو دین کے اندر نحوست آئی اس کی. اور دنیا کی نحوست یہ ہے کہ حوث ہے اور پریشانی میں مبتلا ہے. دس ہزار اس لیے حلال رزق کی بہت تاکید آئی. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ بات بتانے کی نہیں، لیکن چونکہ آج کل ابتلا بہت ہے، اس کے نقصانات بہت ہیں، اس لیے آج ارادہ ہے کہ امام بدائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے کچھ پڑھ لیں گے. یہ بزرگ تو تھے بہت پرانے، لیکن امام تھے اپنے فن کے، اپنے وقت کے. وہ فرماتے ہیں، پچھلی بار بھی عرض کیا تھا، پچھلی سے پچھلی بار یہ تھا، دیکھیے مسلمان کو یہ سمجھنا کہ ہم جو دنیا کا کسب کرتے ہیں، کماتے ہیں، دنیاوی امور میں ہم لگے رہتے ہیں تاکہ کسب معاش ہو، اس کو دیندار بھی اور بد دین بھی. مسلمان اپنے دل کے اندر ایک برائی سمجھتا ہے کہ ہم تو یعنی ایک بددین سے بھی پوچھئے تو بددین کے سامنے ایک ایسا آدمی لایا جائے جو کہ بس اللہ اللہ کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے جو دین کے ہیں اور دنیا کا کام کچھ نہیں کرتا، تو وہ بددین ہوتے ہوئے بھی یہی سمجھے گا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ سمجھے گا اور سمجھے گا کہ ہم گندے ہیں، کہ ہم دنیا میں لگے ہیں. اور اس طرح سے دیندار، دیندار ہے لیکن وہ قصب معاش میں لگا ہے تو اندر اندر بہرحال یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، مجھے تو اللہ اللہ کرنا چاہیے بیٹھ کر. یہ ایک عقیدہ ایسا چھا گیا ہے، عورتوں میں بھی ہے کہ عورتوں کو بھی گھر کے کام ان کے لیے فرض و واجب کے درجے میں ہیں. بچوں کی خدمت، شوہر کی خدمت بہت اجر ہے، ثواب ہے. گھر کے کام سنبھالنا، گھر کو سنبھالنا ان کے ذمہ واجب ہے. لیکن وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نفلیں پڑھیں تو زیادہ ثواب ملے گا، یا عمرہ کرنے جائیں زیادہ ثواب ملے گا، یا طواف کرنے کا موقع مل جائے. اور اگر یہ سب نہیں ملتا تو اپنے کو گنہگار سمجھتی ہوتی ہیں. تو یہ غلط عقائد کی وجہ سے پچھلی مطابق یہ عرض کیا کہ یہ غلط ہے. قسم معاش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ فرمایا، فرض عبادات کے بعد، نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ کے بعد فریضہ فرمایا. فرض ہے تم کے، اور حقوق مالیہ اتنے زیادہ ہیں تو ان کو ادا کیسے کرے گا اگر کمائے گا نہیں. تو بالکل غلط خیال دلوں میں قائم ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے بڑے نقصانات ہیں. نقصانات یہ ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ قسم معاش، قسم معاش کے علاوہ اپنے فن میں کمال تک پہنچنا، چاہے دنیاوی فن ہو، یہ بھی ضروری ہے. مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ اس کا درجہ واجب اور فرض کا ہے. کام کرو تو ایسا نکما نہ کرو، اچھی طریقے سے کام کرو، سیکھو فن کو پورا پورا، مہارت حاصل کرو، یہ سب مطلوب ہے. تو یہ بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے سب سے افضل تھے. میں نے اپنے حضرت سے پوچھا تھا، حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے خط پر پوچھا کہ حضرت میں تو دنیا میں لگا ہوں، میرا تو کوئی کام ہی نہیں، صرف ایک دنیا کا کام ہے، کمپیوٹر وغیرہ سے ہے، معاش سے بھی متعلق ہے اور ریسرچ سے بھی ہے، اس میں دن رات لگا رہتا ہوں. تو حضرت نے جواب میں یہ لکھا کہ یہ جو ہے اپنے فن میں کمال حاصل کرنا اور قسم معاش کے لیے کرنا، یہ تو ضروری ہے. جب ملاقات ہوئی حضرت سے اس خط کے بعد، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس خط کی طرف، یہ بتاؤ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیا کرتے تھے؟ کوئی لکڑہارا تھا، کوئی کپڑے رنگتا تھا، کوئی کپڑے بیچتا تھا، کوئی تجارت کرتا تھا، کوئی محنت کرتا تھا، یہ اس میں لگے ہوئے تھے. لیکن درجہ صحابی کا تھا. یہ تو نہیں کہ یہ تو کہیں نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور صرف دین میں لگ جاتے ہیں، ایسا تو نہیں تھا. تو یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے ہمارے عقائد میں غلطی، جو چیز ضروری ہے اس کو غیر ضروری سمجھ بیٹھے، اور جو نوافل اور مستحبات ہیں ان کو ضرورت سے زیادہ کا درجہ دے دیا، ظاہر ہے کہ نقصان ہوگا. یہ حقیقت اپنے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، ان کا انداز اسی طرح کا، اے عزیز اس بات کو جان، یعنی معلوم کر لے، سمجھ لے کہ دنیا منزل راہ آخرت ہے. دنیا تو ایک آخرت کی جو منزل ہے اس کا ایک راستہ ہے، اور آدمی کو دنیا میں کھانے پینے کی حاجت رہے گی ہمیشہ، بغیر کھائے پیے یا کلان کام. دیکھیے حضور اللہ تعالیٰ نے مثال کس کی دی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، بھائی وہ تو کھانا کھاتے تھے. تو کھانا کھانا ایک ضروری عمل ہے، اور قرآن میں کتنی جگہ ہے کھاؤ پیو، جو رزق اللہ نے دیا اسے کھاؤ پیو. بلکہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ تم جنت میں جاؤ، یہی نا سب سے پہلے تو یہی ہوا جب سجدے سے انکار کر دیا ابلیس نے اور وہ کافر ہو گیا. اس وقت آدم علیہ السلام جنت تیار تھی، تم جنت میں چلے جاؤ اور وہاں کیا کرو؟ کلو، سب سے پہلی چیز ہے جی بھر کے کھاؤ، رغدا، جی بھر کے کھاؤ، جہاں سے کھاؤ جیسے کھاؤ، لیکن کیا کرو؟ کھاؤ. کھاؤ کا حکم دیا. تو کھانا پینا تو ایک ایسی چیز ہے، اس کھانے پینے کے لوازمات سب کھانے پینے میں شامل ہیں. کھانا پینا ضروری ہے تو برتن کھانا بھی ضروری ہے، برتن بھی ضروری ہے، پھر بازار بھی ضروری ہوئے، سامان لانے کے لیے گاڑی بھی ضروری ہوئی، وغیرہ وغیرہ. جتنا جس لحاظ سے جو ضرورت ہے وہ پوری ہوگی. تو کلو تو بہت بڑا بہت بڑا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کا مسلسل حکم رہا ہے. آدم علیہ السلام کو پہلا حکم یہی ہوا کہ جاؤ جنت میں. کیا ہے بھائی آیت؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا وکلا منہا رغدا. تو جنت میں جاؤ اور جو چاہے کھاؤ. یہ تھوڑی کہا فرمایا کہ جاؤ جا کے عبادت کرنا, فرمایا جاؤ کھاؤ پیو, جہاں سے چاہو کھاؤ اور جتنا چاہے کھاؤ. کیا یہ صحیح نہیں ہے قرآن کی آیت؟ اسی طرح سے کئی جگہوں پہ کھانے پینے کو حق تعالیٰ نے اولت دی, کیونکہ اسی سے زندگی ہے, اسی سے جان ہے, اسی سے سب کچھ ہے. اور کھانے پینے کہہ کے اہتمام نہیں کریں گے, ہم کمائیں گے نہیں تو کیا ہے وہ پاگل ہے؟ ارے بھائی کھائے گا نہیں تو خود بھی مرے گا, اپنے اہل و عیال کو بھی مارے گا, کھانے کا انتظام تو کرنا ہوگا. اس لیے فرما رہے ہیں کہ آدمی کو تو کھانے پینے کی حاجت ہے, اور کھانا پینا بغیر کمائی کے ممکن نہیں. پیسے کمائے گا تب تو کھائے گا. تو کسب کے آداب کو جاننا چاہیے اس واسطے کہ جو شخص محض دنیا کمانے میں اپنے کو مشغول کر دے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا, وہ بدبخت ہے. وہ بدبخت ہے جو محض دنیا میں لگ جائے اور اللہ کو بھول جائے. آدمی دنیا کمانے میں بھی مشغول ہو اور آخرت کے کام بنانے میں بھی مشغول ہو, مگر مقصود آخرت ہی کا کام بنانا, یعنی دنیا سے بھی یہی مقصود ہو کہ اس سے ہم حقوق ادا کریں گے خود اپنے نفس کے, اپنے بیوی بچوں کے, جو جو ضروریات ہیں پوری کریں گے, اللہ تعالیٰ کے احکام کو کے اوپر عمل کر سکیں گے. یہی مقصد پہلے فرمایا کہ کسب جو کسب معاش ہے اس کی فضیلت اور ثواب کو سمجھو کہ اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو مخلوق سے بے پرواہ رکھنا اور کسب حلال سے ان کی کفالت کرنا, راہ دین میں جہاد کرنا, جہاد کرنے کے برابر ہے اور بہت عبادتوں سے افضل ہے. ایک دن جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے صبح تڑکے, صبح سویرے یعنی, ایک جوان قوی ادھر سے گزرا اور ایک دکان میں چلا گیا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا افسوس یہ اتنے تڑکے یعنی اتنے سویرے راہ خدا میں اٹھا ہوتا, کمائی اپنے کسب معاش میں چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو, کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو یا اپنے ماں باپ کو یا بچوں کو بیوی بچوں کو مخلوق سے بے پرواہ کرنے جاتا ہے کہ پیسہ ہوگا تو مخلوق سے بے پرواہ ہو جائیں گے, بھیک نہیں مانگیں گے, مخلوق کی طرف نظر نہیں ہوگی, اگر وہ اس مقصد سے جاتا ہے تو وہ بھی خدا کی راہ میں, خدا کی راہ میں. اب یہ دیکھیں میں اسے عرض کر رہا ہوں, میں اپنے احباب کو کہہ رہا ہوں, بھائی تم جب ملازمت کے لیے جا رہے ہو یا اپنی دکان پہ جا رہے ہو یا تجارت کر رہے ہو یا کمانے کی کوئی کوشش کر رہے ہو تو وہ تو بڑی عبادت ہے جو جہاد کے برابر ہے, معمولی نہیں ہے. اس کو تم نے معمولی کیسے سمجھا ہے؟ اور تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ تم کو ملازمت کے اوپر وقت مل جائے تو اسے کلام پاک کی تلاوت کرے؟ کلام پاک کی تلاوت سے کہیں زیادہ بڑا کام تو تم کر رہے ہو جو کسب معاش ہے. یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ غلط سمجھے, یہی سب احادیث کتاب اس میں رسول اکرم میں بھی دی ہوئی ہے. تو سمجھنا چاہیے کہ آپ جب نکلتے ہیں کسب معاش کو تو آپ ایک بڑی عبادت سر انجام دے رہے ہیں, فرض عبادت کے برابر, جہاد کے برابر, اسے پورا دل لگائیں, اس میں نیت کریں, اخلاص حاصل کریں تو جنت کا ذریعہ ہے. سن لیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائیں کہ کسب معاش کے لیے اس نیت سے جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے ماں باپ کو, بیوی بچوں کو خلق سے یعنی مخلوق سے بے پرواہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ ان کی نظر مخلوق کی طرف نہ رہے, تو وہ بھی خدا کی راہ میں ہے. یہ سمجھنا کہ بس عبادت کرنے والا خدا کی راہ میں, اس سے عمرہ کرنے والا خدا کی راہ میں ہے, بہت ہی بات کی چیز ہے. اس سے پہلے یہ چیز ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ فرما دیا. اور اگر وہ شخص کسب معاش کے لیے یعنی تفاخر, اس لیے کہ فخر ہو, نام ہو, اتنا کماتا ہے تو شیطان کی راہ, شیطان کا راستہ نیت کے اوپر ہے. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مخلوق سے بے پرواہ ہونے کو یا اپنے پڑوسیوں اور عزیزوں کے ساتھ بھلائی کرنے کو دنیا میں طلب حلال کرتا ہے, کس لیے؟ کہ مخلوق کی طرف نظر نہ جائے, پیسہ ہو پاس میں اور اسے وہ مدد کرے عزیزوں کی اور پڑوسیوں کی, تو قیامت کے دن اس کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 14ویں رات کے چاند کی طرح منور اور تابان ہوگا. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سچا سوداگر یعنی تاجر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا. یہ سچا تاجر. کتنی ہم جو ڈھونڈتے ہیں یعنی ہمارے دماغ غلط جگہ پہ چلا جاتا ہے. ہمیں تو اللہ کا قرب چاہیے, آخرت ٹھیک کرنی ہے, تو اس کا طریقہ تو یہ ہے. ہم لوگوں کے لیے تو بالخصوص. ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو سب کام چھوڑ کر کسی دینی خدمت میں لگے ہوں, وہ بھی ہے, وہ الگ ہے, وہ ہر ایک کے بس کا وہ نہیں ہے, اس کے بھی طریقے ہیں. لیکن ہم پہ وہ شرطیں موجود نہیں ہیں ہم میں کہ ہم اس میں لگ سکیں. ہمارے اندر تو یہی شرطیں موجود ہیں, کماؤ کھاؤ. ہم کمانے اور کھانے میں لگے ہوں, وہ لگے رہیں گے اور ہماری اولاد بھی لگی رہے گی. تو ان کو احکام معلوم ہونے چاہیے, فضیلت معلوم ہونی چاہیے اس کی. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیشہ ور مسلمان یعنی جو کسی کام کو کر کے پیسے کماتا ہے اس کو پیشہ ور کہتے ہیں, پروفیشنل, انگریزی میں پروفیشنل. پیشہ ور مسلمان کو حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے. اور فرمایا کہ پیشہ ور کی کمائی یعنی پروفیشنل کی کمائی یعنی جو اپنے فن سے کماتا ہے, جیسے ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, جو اپنے فن کی وجہ سے کماتے ہیں, سب چیزوں سے زیادہ پیشہ ور کی کمائی حلال ہے اگر وہ نصیحت بجا لائے. اور فرمایا کہ سوداگری کرو کیونکہ روزی کے 10 ٹکڑے ہیں, 9 ٹکڑے فقط سوداگری میں, تجارت کی یہ فضیلت ہے کہ رزق کے 10 حصے ہیں, 10 میں سے 9 کہاں ہیں, تجارت میں. تجارت بھی ہر شخص کا کام نہیں, جس کو اللہ میں اتنی ہمت دے اور اس کا پس منظر ایسا ہو تو وہ تجارت کر سکتا ہے تو کرے, پیسہ تو اسی میں. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ دیکھیں یہ سمجھنے کی چیز, اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے یعنی بجائے کمانے کے مانگتا ہے لوگوں سے, بڑی عبرت کی بات ہے, جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے حق تعالیٰ اس پر مفلسی کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی احتیاط کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی یہی ہے کہ سوال مت کرو, حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گھوڑے پہ سوار ہو اور تمہارا چابک گر جائے تو یہ نہ کہو کسی کو کہ اٹھا کر دے دو, یہ سوال ہے, خود اترو اٹھا. اب لاٹ صاحب بنے ہوئے ہیں, ہر کام کے لیے بیوی کو پانی پلا دو تو بیوی, یا گھر میں کسی اور کو, یہ نہیں ہے, یہ سوال ہے. جب تم خود کر سکتے ہو تو کیوں نہیں کرتے. ہاں خود نہ کر سکو, کوئی مشغولیت ایسی ہے جہاں سے اٹھنا مشکل ہے, کوئی اور ایسی بات ہے جس میں, تو الگ بات ہے مجبوری کی. سوال کا دروازہ کیوں کھولتے ہیں؟ سوال کا دروازہ کھولو گے تو مفلس ہو جاؤ گے. اور جسمانی سوال بدنی قسم کی چیزوں کرو گے تو صحت سے جاؤ گے, بیمار پڑو گے, تمہاری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا, پوچھا تو کیا کرتا ہے, کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ عبادت کرتا ہوں. پوچھا اس کے لیے قوت کہاں سے لاتا ہے؟ اس نے کہا میرا ایک بھائی ہے وہ مجھے قوت مہیا کر دیا کرتا ہے, یعنی کھانے پینے کے پیسے دے دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عابد ہے, تو پیسے کما کے لاتا ہے, تو عبادت میں مشغول, یعنی نفل عبادت میں. فرض و واجب تو ہر شخص کے اوپر ہے, فرض و واجب اور سنت موقعہ کی تو چھوٹ نہیں ہے, لیکن یہ باقی چیزوں کی بات ہو رہی مستحب اور نفل عبادات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کسب معاش نہ چھوڑو, اور یہ نہ کہو کہ حق تعالیٰ روزی دیتا. یہ بھی بہت مشہور جملہ ہے, اللہ میں ایک طرف سے آتا ہے, ارے ایسی بات بھی ہو, تم چھوڑ دو کھانا مت پکاؤ, آ جائے گا اللہ میں ایک طرف سے. خوب کئی مرتبہ میں نے بعض لوگوں سے پوچھا ہے کہ بھائی یہ آخر انتظام کیسے ہوگا, اللہ میں کریں گے. ارے یہ کوئی جواب ہوا؟ یعنی ہم اتنے بڑے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرح کے ہیں کہ پھل وغیرہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس خود بخود, اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں یہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ساتھ دعویٰ کر رہے تھے, میں نے کہا بھائی یہ آپ کر رہے ہیں, کام کر رہے تھے, کیسے ہوگا, اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا, انتظام کریں گے اللہ میں کریں گے. تھوڑی دیر تک میں اور بیٹھ گیا وہاں پہ, تو وہ ہر ایک سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں, اب آپ کتنے پیسے دے رہے ہیں, آپ کتنے پیسے, کیا ہم آفت ہیں, ابھی تو آپ کرتے کہ اللہ میں رسول اسلام ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسب معاش یعنی کسب نہ چھوڑو، اور یہ نہ کہو کہ حق تعالیٰ روزی دیتا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ آسمان پر سے سونا چاندی نہیں بھیجتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اللہ میاں کو قدرت تو ہے کہ جس کو چاہیں روزی دے دیں بغیر کسی اس کی کوشش کے، بالکل قدرت ہے کہ آپ گھر میں پہنچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت یہ نہیں. عادت اللہ یہ ہے کہ کسی ہیلے سے روزی دیتے ہیں، کچھ کرے گا بندہ تب بھی نہیں. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا کسب یعنی کسب معاش نہ چھوڑنا، کہ جو شخص خلق کا محتاج ہو جاتا ہے یعنی مخلوق کا محتاج ہو جاتا ہے، اس کا دین تنگ ہو جاتا ہے اور عقل اس کی ضعیف ہو جاتی ہے، مروت اس کی زائل ہو جاتی ہے، لوگ اسے پھر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. سنا آپ نے، ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ عابد عبادت کرنے والا یعنی نفل عبادات میں لگا رہنے والا بہتر ہے یا تاجر امانت دار؟ ان بزرگ نے فرمایا تاجر امانت دار بہتر ہے کہ وہ جہاد میں، اس واسطے کہ شیطان ترازو اور لین دین کے پردے میں اس کا درپے ہے اور وہ اس کے خلاف کرتا ہے، شیطان سے بچتا ہے، اپنے نفس سے بچتا ہے، تب جا کے تجارت یہ معاش. باب یہ دیکھیں ہم آپ کرتے ہیں ملازمت، ہر وقت حلال حرام کا مسئلہ رہتا ہے، ہر وقت حلال حرام کا مسئلہ رہتا ہے، ذرے سے ورنہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا بندہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی جگہ اپنی موت کو اس سے زیادہ دوست نہیں رکھتا ہوں کہ میں بازار میں اپنے عیال کے واسطے طلب حلال کرتا رہوں اور میری موت آ جائے، اس حال میں میری موت آ جائے کہ میں کسب حلال میں مشغول ہوں. حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو عبادت کے واسطے مسجد میں بیٹھ رہے ہیں اور یہ کہے کہ خدا مجھے رزق دے گا؟ ہیں اسے کہنے والے، ہم نے خود دیکھے ہوئے. امام صاحب نے فرمایا وہ مرد جاہل ہے، وہ شریعت کو نہیں جانتا. اوزاعی نے حضرت ابراہیم ادہم قدس سرہما کو، دو بزرگ ہیں یہ بڑے، کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہیں. کون؟ ابراہیم ابن ادہم. پوچھا آپ کا یہ کسب معاش کب تک ہوا کرے گا؟ آپ کے مسلمان بھائی آپ کے اس رنج و تکلیف کو دور کر دے سکتے ہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے؟ ہم دے دیں گے، لوگ دے دیں گے، اتنی بڑی ہستی تھے. فرمایا چپ رہ، کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی طلب حلال کے واسطے ذلیل جگہ کھڑا ہوگا اس پر بہشت واجب ہو جاتی. بہشت ذلت اٹھا رہا ہے کسب معاش کے لیے، کسب معاش کے لیے ذلت اٹھائے گا تو اس پر بہشت واجب ہوتی ہے کسب حلال کے لیے. اب جب کسب معاش اتنا ضروری ہوا تو یہ قاعدہ سمجھ لیجئے کہ جس جو چیز فرض ہوتی اس کے مسائل کا معلوم کرنا بھی فرض ہو جاتا. اسی لیے کتاب بہشتی زیور میں خرید و فروخت کے مسائل دیے ہوئے، اور آپ کو حیرانی ہوتی ہو کہ کیوں دیے ہوئے ہیں، کب بے فاسد ہو جاتی ہے کب بے نہیں فاسد ہوتی، سب دیا ہوا ہے، کب سود ہو جاتا ہے کب سود نہیں ہو جاتا. اس لیے کسب معاش میں یہ ضروری ہے کہ آدمی ان مسائل کو جانے. بہشتی زیور میں یہ جو مسائل دیے ہوئے ہیں، پھر امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں بھی بہت تفصیل سے دے دیا کہ کرایہ ہو یا تجارت ہو یا ملازمت ہو، ہر چیز میں حلال و حرام کے مسائل ہیں. بہشتی زیور میں پڑھ لینا چاہیے غور سے، اس سے یہ ہو جاتا ہے فائدہ کہ جب کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی چیز پوچھنے کی ہے یا نہیں، ورنہ تو آدمی اندھا ہے، پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پوچھنے والی بات، وہ الٹ سلٹ کرتا رہے گا. اس لیے یہاں بھی دیے ہوئے، لیکن یہاں پہ چونکہ زبان مشکل ہے میں اس میں سے نہیں پڑھوں گا، لیکن بہشتی زیور میں تو ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اس کو یہ مت سمجھیے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی، ضرورت پڑے یا نہ پڑے اس سے ایک مزاج بن جاتا ہے اور سوال کرنے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے اور مسئلے کو سمجھنے کی کہ بھائی یہ مسئلہ اب آ گیا ہے، یقیناً کوئی بات ہے اس میں، کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ کن صورتوں میں مثلاً سود ہو جاتا ہے. تو اب آپ چوکنے رہیں گے کہ ہم جو معاملات کر رہے ہیں اسی سے ملازمت کی. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی مطلب تو آپ سب جانتے ہیں کہ حلال کی طلب کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان عورت پہ بھی مرد پہ بھی. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے بیان ہے. آج کل یہ بھی ختم ہوتا ہے, انتہائی بیان حرام کو حلال کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمانہ آئے گا قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا کہ لوگ شراب کا نام بدل کر پیئیں, شراب کا نام بدل کر پیئیں گے. اب یہ تو پہلے بہت ہی واضح تھا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, اب حرام گھس گیا ہے حلال کے اندر اس قدر کہ اب بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جو صریح حرام ہے ان کو لوگوں نے تین طلاق کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں طلاق نہیں ہوئی, یہاں تک پہنچ گئے. چاہتا کہ تماشے آپ لوگوں جہاں پر دیکھیے کیا کیا نہیں ہو رہا, یہ عرض کرنا مشکل ہے. جہاں عرض کریں گے تو وہ کہیں گے تم مجھے کہہ رہے ہو. میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل حلال اور حرام بیان نہیں رہا. بہت سی چیزیں جو بالکل حرام تھی وہ حلال بن گئی. ایسے یہ زمانہ اور مشکل ہو گیا ہے اس لحاظ سے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے, اور دونوں کے درمیان جو شخص ان کے گرد ہوگا, یعنی ان کے درمیان جو چیزیں ہیں جو کہ حرام اور حلال بیان نہیں ہے, جن کا جو شخص ان کے گرد ہوگا تو اس کا خوف ہے کہ حرام میں گر جائے گا. فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, یعنی اے رسول ہو اے انبیاء تم جو کچھ کھاؤ حلال اور پاک میں سے کھاؤ, اور جو کچھ کرو بندگی شائستہ کرو یعنی اچھے اعمال کرو. اسی واسطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال طلب کرنا مسلمانوں پر فرض ہے, اور فرمایا ہے کہ جو شخص 40 دن ایسی حلال روزی جس میں کسی حرام کی آمیزش نہ ہو وہ کھاتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے دل کو پرنور فرما دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری کرتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال ڈالتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعا فرمائیے کہ جس بات کے واسطے میں دعا کروں وہ میری دعا قبول ہی ہو جایا کرے. مستجاب الدعوات کی دعا کہ جب میں دعا کروں کسی کو تو دعا قبول ہی ہو جایا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کا کھانا کھاؤ تاکہ دعا قبول شرط اول. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ ان کا کھانا کپڑا تو حرام کا ہے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں, ایسی دعا کب قبول ہوگی؟ اور فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کا ایک فرشتہ بیت المقدس میں ہے, وہ شب و روز منادی کراتا ہے یعنی آواز لگاتا ہے کہ جو شخص حرام کھائے گا حق تعالیٰ اس سے نہ فرض قبول فرمائے گا نہ سنت. اور فرمایا کہ جو شخص 10 درہم دے کر کوئی کپڑا مول لے یعنی خریدے, اس میں 1 درہم اس کا حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی نماز قبول نہ ہوگی. اور فرمایا کہ جو گوشت بدن پر حرام کھانے سے جمے گا وہ دوزخ کی آگ میں جلے گا. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کو یہ پرواہ نہیں کہ مال کہاں سے میں حاصل کرتا ہوں تو حق تعالیٰ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اسے کدھر سے دوزخ میں ڈال. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبادت کے دس حصے اس میں سے 9 حصے فقط طلب حلال ہے. اور فرمایا کہ جو شخص حلال ڈھونڈتے یعنی حلال روزی کماتے رات کو اپنے گھر پہنچتا ہے وہ جب سوتا ہے تو اس کے سب گناہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں. اتنی بڑی تو فضیلت ہے اس. تم سمجھتے ہو کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ ارے اللہ کے بندو صحیح عقیدہ رکھو, یہ جو کسب معاش ہے اگر حلال طریقے سے ہے گناہ سے بچ کر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی ہے تو یہ تو بہت بڑی عبادت ہے, معمولی عبادت تھوڑا ہی. اس سے آپ تنگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ تنگ کیوں ہو رہے ہیں؟ اب گالیاں پڑے جو ذلت کی جگہ ہے کے اوپر ذلت اٹھائے گا کمانے میں اس کے بارے میں تو بحث کی ضمانت ہے, ہونے تو ذلت اچھا ہے. ایک کمائی عزت کے ساتھ، ایک کمائی ذلت کے ساتھ، زیادہ فائدہ کس میں؟ اس ذلت والی کمائی میں، اس میں مسلم جنت پکی ہے. عبادت کے 10 حصے ہیں، اس میں سے 9 حصے فقط طلب حلال ہے. اور فرمایا کہ جو شخص حلال ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک کر رات کو اپنے گھر جاتا ہے، وہ جب سوتا ہے تو اس کے سب گناہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں. تم کو اب نفلوں کی کیا فکر؟ تم کس نفل کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ تم اپن نفس کے حقوق ادا کرو. تم تھکے ہوئے آئے ہو، سو جاؤ، کھانا کھاؤ. کلو کلو کتنی مرتبہ کلام پاک میں آیا، اور کلو من طیبات فرمایا. اچھا اچھا کھانا کھاؤ، لذیذ بھی ہو، مزیدار بھی ہو، صحت مند بھی ہو، ایسا کھانا کھاؤ. یوں کہا گیا. تب آ کے آپ جناب اپنے تھکے ہوئے آئے ہو، اب نفلوں کا وقت نہیں ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ شب برات جب آتی تھی تو حضرت جات کو جاگتے تھے. تو ایک شب برات میں ایسا ہوا کہ وہ حضرت نے نوٹ کر لیا کہ مجھے آج رات میں اتنے نفلے، عام طور سے 50-100 نفلے، 200 نفلے، حضرت کا تو عجیب مقام تھا، اور اتنا تلاوت کلام پاک اور صلاۃ التسبیح اور اتنا ذکر اور اتنی دعائیں اور یہ دعائیں سب لکھ کے نوٹ کر لیتے تھے، پہلے سے پلاننگ کرتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ عشاء کے بعد کھانا وغیرہ کھانے کے بعد وہ تھکے ہوئے تو تھے دن بھر کے، نیند آ گئی. تو ارشاد حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا ہے انہوں نے یہ اپنے خط میں. تو حضرت حسن نے یہ جواب دیا کہ دیکھیے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مفید سمجھا وہ عطا فرما دیا، یہ اس سے بہتر تھا، یہ اس سے بہتر تھا، کیونکہ آپ کے جسم کو اس کی ضرورت تھی. اور فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص حرام سے پرہیز کرتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اس سے میں حساب لوں. حرام سے بچوں اور کماؤ خوب، اس سے تو اللہ میں حساب ہی نہیں لیں گے. اور فرمایا کہ اگر سود کا ایک دھرم شامل ہو جائے تو 30 بار زنا کرنے سے سخت تر ہے جو وہ مسلمانی کی حالت میں کرے. اور فرمایا کہ جو شخص حرام کا مال کمائے گا، اگر صدقہ دے گا تو قبول نہ ہوگا، اگر رکھ چھوڑے گا تو دوزخ کے دروازے تک وہ اس کا زیادہ راہ ہوگا، یعنی پہنچائے گا دوزخ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کے ہاتھ سے دودھ کا شربت پیا. جب پی چکے تو معلوم ہوا کہ یہ شربت حلال طریقے سے نہیں آیا، تو حلق میں انگلی ڈال کر قی کی اور مناجات کی کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس قدر شربت سے جو میری رگوں میں رہ گیا، اور قی کرنے سے نہ نکلا. اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا. ہمارے والد صاحب آڈیٹر ڈپارٹمنٹ آڈیٹر تھے، تو ایک مرتبہ یونائٹیڈ نیشنز کے آڈیٹ کے لیے ان کو امریکہ بھیجا گیا. تو وہاں کا بتایا کہ جب وہاں ٹھہرے تو کسی نے کھانا کھلایا، اور وہ کھانا ایسا کھلا دیا، بعد میں تحقیق گز بجلا کے ہوئی ہے تو گوشت ذبیحہ نہیں تھا. تو میرے والد صاحب نے سارا کھانا الٹی کر کر کے حلق میں انگلی ڈال ڈال کے الٹی اتنی کہ نکل جائے، پوری کوشش کی رات بھر. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، کیونکہ لوگوں نے دھوکے میں صدقے کا دودھ آپ کو پلا دیا تھا، وہ تو حرام بھی نہیں تھا، صدقہ تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر تو اتنی نماز پڑھے کہ تیری پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے، اور اس قدر روزے رکھے کہ بال کی طرح تو باریک اور دبلا ہو جائے، تو جب تک تو حرام سے پرہیز نہ کرے گا یہ روزہ نماز کچھ مفید نہ ہوگا اور نہ قبول ہوگا. مجھے یہ ڈر لگتا ہے، تو فتویٰ اپنی جگہ پہ میں اسے انکار نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ آپ نے بینک میں پیسہ رکھا تو غلطی سے ایسے اکاؤنٹ میں رکھ دیا، اسے سود جمع ہو گیا. میں کہتا ہوں جب تک تم اس کو نکالو گے نہیں تم کو سود کا گناہ نہیں ہوگا. میرا اپنا ذوق ہے، میں فتویٰ نہیں بتا رہا، علماء بتائیں. سود ایسی خراب چیز، کیوں لو؟ بینک کا پیسہ ہے نا، پڑا رہنے دو اکاؤنٹ میں. اکاؤنٹ جب بند ہوگا وہ بینک ہی کے پاس جائے گا، جس کا پیسہ اسی کے پاس چلا جائے گا، اس کو نکلواتے کیوں؟ اگر نکلوا لو تو صدقہ کرو گے اس کو، حرام کو. جس وقت تم نے نکلوایا وہ سود کے حکم میں آیا، کیوں نکلوایا اس کو؟ جب نکالا تو سود کے حکم میں. خیر میں اس میں زیادہ بحث نہیں کر سکتا، علماء کرام کا فتویٰ اپنی جگہ کے اوپر، سر آنکھوں کے اوپر. لیکن ایک بات جو یہاں سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بچنا چاہیے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام کے مال میں سے صدقہ دیتا ہے وہ اس شخص کی مثل ہے جو ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھوتا ہے کہ وہ اور بھی ناپاک ہو جاتا ہے. اور حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عبادت خزانہ خدا ہے، اس کی کنجی دعا ہے، اور لقمہ حلال اس کنجی کے دانت ہیں. اس باب میں بہت سے اخبار و آثار اور حدیثیں وارد ہیں، اسی واسطے متقی اور پرہیزگار لوگ بڑی احتیاط کرتے ہیں. اب حلال و حرام کے پرہیزگاری میں کچھ درجے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا. آج اتنا ہی بہت کافی ہے، اور بہت کام کی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو پوری کوشش اس کی کرنی ہے کہ حرام سے دور رہیں. آج کل وہ بہت سی معاش کی چیزیں ایسی ہیں، بینکوں کے اکاؤنٹ اور یہ اور وہ تجارتیں، جس میں حقیقت حرام ہے، لیکن تعویلیں کر کے. اب یہ ہے کہ چونکہ سود بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی بہت نحوست ہے، اسی سے قرض بھی ہونا، اس لیے حتی الامکان بچنا چاہیے. حتیٰ کہ علماء میں اختلاف جب ہے، ایک عالم کہے کہ یہ حلال ہے اور بہت سے اور دوسرا عالم کہے حرام ہے اور دونوں اہل حق ہیں، تو بھی احتیاط کرنی چاہیے. جب متفق علیہ فیصلہ ہو جائے، تمام علماء حق مل کے کہیں، تب جا کے بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں بھائی یہ چیز حلال ہے، ورنہ تو اس حرام سے بچنا چاہیے. یہ تھوڑی کہ ایک عالم نے کہہ دیا تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو جائز کر دیا، اور دوسرے لوگ جو اس کو حرام کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تو ایسا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تو بچے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ حلال رزق نصیب ہو. اور کہیں ہماری جہالت کی وجہ سے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ ہمارے نفس کی لالچ کی وجہ سے جو بہت ہوتی ہے کہ حرام مال کی حرام قسم شامل نہ ہو جائے ہمارے مال میں.